الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. قابل قدر بزرگو، محترم بھائیو اور معزز سامعین، مومن کی دو خوش قسمتیاں بہت عجیب ہیں. ایک، اس کو ہر کام خالص اللہ کے لیے کرنے کی تاکید ہے. دنیا میں بہت سارے کام ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن شریعت کا پہلو اور شریعت کے مردات معلوم ہونا بے حد ضروری ہے. شریعت کا پہلو اور مردات معلوم ہونے کے بعد وہ رواج یا وہ دستور یا وہ معاشرتی لین دین جو ہم آپس میں کرتے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. حدیث میں تو یہاں تک مثال آئی ہے کہ وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ تَلِيقٍ. مسلمان بھائی سے جو آپ روشن چہرے سے ملتے ہیں، یہ بھی حسنات میں سے. اور ان تجعل فی فم امراتک، منہ کے اندر بیوی کو نوالہ دے دیا. محبت بڑھاتی ہے، اور جب یہ صحیح محبت بڑھتی ہے تو غلط راستے رکتے ہیں. شریعت میں تمام وہ امور جنہیں معروف کہا گیا ان سے منکرات کے راستے روک لیے گئے، اور جن جن کاموں کو منکرات کہا گیا کہ ان سے باز آ جاؤ، اس کے مقابلے میں معروف راستے کھول دیے گئے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالی نے خرید و فروخت، زراعت اور تجارت، دنیا کے لین دین، جائز چیزوں کا کاروبار جائز فرمایا، اور سود کو حرام فرمایا. تو دیکھو، سود کی حرمت منوانے کے لیے سب سے پہلے لین دین، تجارت، زراعت، دنیا کے اندر کسب کے جتنے ذرائع ہیں جن میں آمدنی ممکن ہے، اور سب کی اجازت دے دی، اور اس کا نام رکھا بے، خرید و فروخت. احل اللہ البے وحرم الربا، جیسے آپ کہے کہ اللہ تعالی نے زنا کو حرام کیا، لا تقربوا الزنا، اور نکاح کو حلال فرمایا ہے، کیونکہ زنا بدسلوکی ہے، معاشرتی قباحت ہے، انسانی امنگوں کی شرارت ہے، اور نسل اور نسب کی تباہی ہے اور صلاحیتوں کا بیجا ضائع کرنا ہے، جبکہ نکاح کے اندر ان تمام قدروں کا تحفظ ہے. جس طرح ایک معاملے کو شریعت سامنے رکھتی ہے، جیسے حجاب اور پردہ، ہر دو فرد معاشرے کے زن اور مرد جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو، ان کا آپس میں ملنا بغیر حجاب کے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ آگے چل کر کسی بڑے گناہ کا سبب بنتا ہے. قوم اور نسب، عزت اور ناموس کو بٹا لگانے کا سبب بن سکتا ہے. تو ان تمام راستوں کو بند فرمایا جن راستوں سے کبھی بھی آگے چل کر نکاح کے منافی ماحولیات پیدا ہو سکتی ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت مسلمہ بلکہ امم کے اسعد السادات ہیں، آپ کی امتیں دو ہیں، ایک امت اجابت اور اطاعت ہے جنہیں مسلمان کہتے ہیں، جنہوں نے آپ کو نبی برحق، خاتم النبیین، نبی آخر الزمان تسلیم فرمایا ہے، اور دوسری امت وہ ہے جس نے، جس کو آپ کی طرف سے دعوت ہے، یہود کو ہے، نصارہ کو ہے، گوتڑوں کو ہے، ڈوگروں کو ہے، ہندوؤں کو ہے، سکھوں کو ہے، جان کے تمام بد مذہبوں کو اور لا دینوں کو یہ دعوت ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. خلفاء اسلام کے زمانے میں جب کسی ملک سے معاملہ ہوتا تو ان کو کہتے اسلمو تسلمو، اسلام لے آؤ، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤ گے، کیونکہ عدل اسلام میں ہے، انصاف اسلام میں ہے، صلہ رحمی اسلام میں ہے، بڑوں کی تعظیم اسلام میں ہے، چھوٹوں کی شفقت اسلام میں ہے، صدق کے مقال کی تاکید اسلام میں ہے، عفت اور عافیت کی طلب اور محاسن اسلام میں ہے، رزق حلال کی تلاش اسلام میں ہے، تمام حرام کاریوں سے، بدکاریوں سے، مکروہات سے، مقتوتات سے، مسقوطات سے، محرمات سے ببانگ دہل ممانعت وارد ہو چکی ہے. اسلام ہمہ وجود، اسلام ہمہ تعلیم، امن اور سلامتی. اسلام کسی جگہ بھی دہشت وحشت، زور اور زیادتی آزمانے کی اجازت نہیں دیتا. جو ایسا نظر آتا ہے، یا دیکھنے میں فرق ہے، یا ان کے اظہار اور انتقامی سلوک میں خلاف اسلام روش برتا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اسلام کو چنا ہے. ان اللہ اصطفى لکم الدین، انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سمجھایا کہ اسلام تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. تو خدا چنے گا، ایک تجربہ کار شخص چنتا ہے تو چناؤ قابل دید ہوتا ہے، ایک ماہر کسی بھی فن کا تجربہ کار جس کو اس فن کی معرفت حاصل ہو، خواہ وہ معمار ہو تو عمارت سے آپ خوش ہوتے ہیں، وہ گلکار ہو تو اس کی چنائی سے آپ کو اطمینان ہوتا ہے، وہ انجینئر اور نقشہ نویس ہے تو اس کے نقشے سے آپ بہت زیادہ اطمینان ظاہر کرتے. دنیا کے اندر جتنی قابلیتیں ہیں، جب وہ استعمال میں آتی ہے تو دل و دماغ خوش ہو جاتے ہیں. مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے. ڈاکٹروں سے کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کر کے لاؤ، یہ ایکس رے بنا کے لاؤ، اتنے دن یہ کرو، اتنے دن وہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. صرف اس طلب میں کہ یہ صاحب فن اور صاحب کمال ہے، اس کے مشورے سے اور تاکید پر عمل کرنے سے مجھے صحت نصیب ہو جائے گی. اللہ کی عادت ہے اپنے محسن سے اچھے سلوک کرنے میں اللہ تعالی خیر ڈال لیتا ہے. پہلا یہ اطمینان ضروری ہے کہ یہ صاحب فن ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ اصحاب الفن سے اس فن کی مشاورت ضروری ہے. علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ شادی کروں یا نہیں، یہ کام باپ کا ہے، بیٹا باپ سے اجازت لے کہ میں اس مدت تک شادی کے حق میں نہیں ہوں. یہ بڑا کام ہے، ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، ایک نئے رشتے کا آغاز ہوگا. پھر لڑکی کیسی ہو، کس کنڈیشن کی ہو، کس عمر کی ہو، یہ گھریلو باتیں ہیں. اس میں بہن بھی، بھابھی بھی، والدہ بھی، گھریلو افراد چل سکتے ہیں. رنگ روغن وہ اچھا دیکھتے ہیں. کہتے ہیں تنخواہ بیٹے نے لے لی تو ابا جی کو پیش کرے، یہ بڑا کام ہے. پھل فروٹ گھر لے آیا، امی کو تلاش کرے، ان کے آگے رکھے. عظمت میں باپ مقدم ہے، شفقت میں ماں مقدم ہے. ہر چیز میں ماں مقدم نہیں، یہ ان لوگوں نے پراپیگنڈا کیا ہے جن کے ہاں ماں کا تصور ہے، باپ کا نہیں ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، صرف مریم ان کی ماں. بیٹھ جاؤ گے، بٹھا دیا جائے آپ کو. آگے آ رہا ہے، آگے کیوں آ رہا ہے، پیچھے کرو اس کو، آخر میں آ جائے گا، آگے جائے گا. بد نظم، بد انتظام. اس لیے تو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا ثواب ملے گا من لم یتخطى رقاب الناس، جو لوگوں کو پھلانگے بغیر جائے گا. تو اتنے صفوں کو پلانگ پلانگ کے آپ جہنمی بننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. دوسری روایت میں من تخطى رقاب الناس یجعل جسر جہنم، جو لوگوں کے صفے پلانگ پلانگ کے آگے بڑھتا ہے جہنم کا پل بنا دیا جائے. کیا ہو سب لوگ جو دوزخ جا رہے ہیں اس کے اوپر چڑھ کے جاؤ، یہ نمازیوں کی اہانت کر کے آگے. یہ ایسے ہی بے نظام دین نہیں ہے، اس میں اول درجے کا ڈسپلن ہے. حدیث شریف میں ہے کہ پہلی صف پر رحمت نازل ہوتی ہے، دوسری صف پر رحمت نازل ہوتی ہے، تیسری صف پر رحمت نازل ہوتی ہے. کیوں؟ اول دوسری تیسری میں بیٹھنا، اس کے لیے مضبوط وضو چاہیے، کھانا وانا بھی کم کھایا، ورنہ درمیان میں آنکھ کے لگ جاتی ہے، بدک کے پھر وضوحانہ دوڑتا ہے. سویرے آنا پڑتا ہے، من بکر الی الصلاۃ، سویرے جو نماز کے لیے آئے، آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے، اس کے سر پہ رکھ کے پورے جسم پر پھیل جاتا ہے. تین صفے یہ آزمائشی ہے. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم. خیر، بظاہر تو ایک فرد کی غلطی ہے لیکن فائدہ تو سب کو پہنچے گا، مسائل تو سب کے لیے ہے، ایک فرد کے لیے نہیں. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا نا کہ جو نمازی کے آگے گزرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے. لو علم المار رو، مار کہتے گزرنے والے کو، مر رہے مرو سے مار، وہ مار نہیں ہے جو پشتوں کا سانپ ہے. لو علم المار ماذا علیہ من الوزر لوقف اربعین، چالیس سال تک کھڑا رہتا لیکن نمازی کے آگے نہ گزرتا، اتنا سب گناہگار ہو رہا ہے. وہی جا کر کیا کرنا ہے، یہ گناہ کہاں معاف کراؤں گے؟ تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ اس غریب کو معلوم نہیں، اس کا یہ خیال ہے کہ نمازی کرنا ہے بس، میں ایسا نکل جاؤں گا وہاں میرے جوتے اور گاڑیاں بیٹھ جاؤں گا. اس کو پتہ نہیں کہ پیچھے کتنا بڑا پہاڑ اس کے پیچھے لگا دیا گیا. علماء دین کہتے ہیں کہ دنیا میں نقوش ہے، معانی اور مطالب آخرت میں ہے. دنیا خود نقشہ ہے، معنی اور مطلب سے خالی. دیکھو آپ کہتے ہیں یہ میری والدہ ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ میری بہن ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ میری گھر والی ہے. تینوں عورتیں، تینوں ایک رنگ ڈھنگ کی بھی ہو سکتی ہے، مگر مقامات کا کتنا فرق ہے. یہ جو تین مصطلح نام چل گئے ہیں، تینوں کے احکام مختلف ہیں. ماں جیسی محترم دنیا میں کوئی نہیں. ماں کا مقام بیوی نہیں لے سکتی، بیوی کا کام ماں کبھی نہیں کر سکتی. اس لیے بیوی اور ماں کا جھگڑا بھی نااہل کی وجہ سے ہے کہ درمیان میں جو شخص ہے، جو بیٹا یا خاون کہلاتے ہیں، پرلے درجے کا نااہل اور بد انتظام ہے. وہ یہ بات ماں کو کہہ سکتا ہے کہ آپ میرا قبلہ و کعبہ ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میری محترم جگہ آپ ہے. اور یہی بات اپنی بیوی کو بھی کہے، اور ماں کو یہ بھی کہے کہ نکاح میرا اس لڑکی سے ہوا ہے، بہن اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے بعد جو فرائض ہے وہ بیوی کرے گی، آپ نہیں کرے گی. اس میں آپ شریک ہونے کی کوشش نہ کریں، نہ محبتیں چھینے اور نہ محبتوں پر حسد کریں. جس طرح یہ لوگ حج پر جاتے ہیں نا، تو حاجی کیمپ کے اندر جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں، احرام ایسا باندھا جاتا ہے، احرام کی اتنی قسمیں ہیں، کیونکہ حج کی قسمیں ہیں، عمرے کا احرام اس طرح ہے، حج کا اس طرح ہے. اس کو کہتے ہیں حجاج کی تربیت. میرے نزدیک شادی کی بھی تربیت ہونی چاہیے. فارسی والوں نے تو کہا ہے مردانگی بے آزمائی باز زن کن، پہلے دیکھ لو کہ مرد بھی ہو یا ویسے شادی کر رہا. ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی شادی لڑکی کے ساتھ ہو جائے. نہ ضمیر، نہ شعور، نہ مردانگی، نہ ذمہ داری، تو کس طرح گھر آباد ہوگا؟ اور کس طرح دو گھرانے محبتوں سے رہیں گے؟ محبتوں سے رکھنا یہ ڈسپلن کا بہت بڑا تقاضا ہے. خطرناک معاملہ وہ ہے جب دونوں ایک کنڈیشن کی ہو، جیسے ایک شخص کی دو بیویاں، ایک شخص کی تین ہو، یہ خطرناک بات ہے. اس لیے عربی میں اس کو درہ کہتے ہیں، دوادرے درہ، ایک دوسرے کو ستانے والی. اور اردو والے سوکن کہتے ہیں مرتبن والی. اللہ کے رسول نے اس میں بھی مساوات اور عدل کا پورا نظام فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورت احزاب میں کہا ہے کہ آپ پر کوئی الزام نہیں کسی بیوی کو آپ قریب کرے، کسی کو دور کر لے، آپ سے ظلم کی کوئی توقع نہیں، آپ معصوم اور عظمتوں والے پیغمبر ہیں. خالصتا لکا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، من دون المومنین، اور مسلمانوں کے ساتھ حساب ہوگا. مثلاً ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں تو دو کیسے ہوتی ہے؟ ایک بڑی ہوتی ہے، دوسری چھوٹی ہوتی ہے. وہ دوسری جو آجتی ہے وہ ذرا رنگ روغن میں اچھی بلی ہوتی ہے، وہ پہلی والی غریب تو ویسے ہی بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ سوکن دیکھ کے اور پیپڑ ہو جاتی. تو یہ تو ایک کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ تو بس انتظار اور صبر کی گھڑیاں گن رہی. تو حدیث آئی ہے پیغمبر کہتے ہیں جس کی دو بیویاں ہوں اور میلان ایک طرف ہو، قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو جسم کا ایک پہلو فالج زدہ ہوگا، ایک طرف جان ہوگی جہاں انصاف کیا، جدھر انصاف نہیں کیا وہ پہلو گل سڑ جائے گا بروز حشر. تو جس مومن کو نبی کا یہ ارشاد یاد ہو وہ کس غیرت اور حیا سے اپنے آپ کو بمیدان محشر مفلوج اٹھائے گا، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ بھئی مجھے ان کے درمیان عدل اور انصاف کرنا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم ہیں کہتے ہیں ہندوستان میں اگر کوئی اور عالم نہ ہوتا تو ایک مولانا اشرف علی کافی تھی. 1365 کتابوں کے مصنف ہیں. الحمدللہ ہمارے اہل حق کے سالار عالم ہیں. حضرت کی دو بیویاں تھیں، اولاد ایک سے بھی نہیں ہوئی. یہب لمن یشاء اناثا، وہ چاہے تو لڑکی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، کسی کو لڑکے دے دیتا ہے. لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کے سب بیٹے تھے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں اور چار بیٹے بھی ہوئے، چھوٹے مرے. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں کہ حضرت نے خانقاہ میں ایک ترازو لگایا تھا کہ جو ہدیہ، جو سوغات، جو دوستوں کی طرف سے تحفہ تعاون، تو آدھا ادھر آدھا ادھر، بھئی آدھا بڑی بی بی کو آدھا چھوٹی بی بی کو. ایک بزرگ عالم نے بتایا کہ ہماری جگہ ان کے قریب میں تھی، تھانہ بھون کے، تو ہم عید کے دن کھیر پکا کے دو ڈونگے لے گئے. بھئی حضرت کی خدمت میں جانا ہے، خالی ہاتھ مناسب نہیں ہے. تو ایک ڈھونگا سادہ ہے اور دوسرے پر رنگ روغن لگا ہوا ہے، زرق برق لگا ہوا. حضرت تھانوی نے جو دیکھا فرمایا غضب کر لیا آپ نے، دو ڈھونگے لائے لیکن فرق کے ساتھ لائے، یہ تقسیم کیسے ہوں گے؟ عدل و انصاف کیا چیزیں دیکھیں. اس شخص نے کہا حضرت ہم تو آپ کی دعائیں لینے لے کے آئے، آپ کو رنج پہنچ گیا، بہتر ہے کہ واپس کر دیں. انہوں نے کہا واپس ہے؟ کہا آپ نے تو واپس فرمایا نا، بیویوں کا حق تو آپ پر ہے، ہم پر تو نہیں آپ کی بیویوں کا. یہ بڑا ڈھونگا سادہ بڑی بیوی کو، اور یہ چھوٹا ڈھونگا رنگ روغن والا یہ چھوٹی بیوی کو. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا ماشاءاللہ، اور لوگوں کو بھی اللہ نے علم نصیب فرمایا، فیصلہ کر لیا بڑا بہترین. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے ساتھ رہنے سہنے کی جو پابندیاں تھی برابر مساوات، وہ معاف تھی. امت مسلمہ کے علماء کا اس پر اجماع ہے، آیات سے بھی تائید ہو رہی. لیکن اس کے باوجود آپ خاطرداری کے لیے سب کی راتیں تقسیم کر چکے تھے کہ یہ جو رات آنے والی ہے میمونہ کے ہاں ہے، یہ جویریہ کے ہاں ہے، یہ عائشہ کے ہاں ہے، یہ حفصہ کے ہاں ہے، یہ ام حبیبہ کے ہاں ہے. عبداللہ ابن عباس کم سن چچزاد بھائی پیغمبر کے، لیکن ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات، وہی نر وڑو کے پورڑن کے معلومی. ان کی خواہش ہوئی کہ نبی کے دن بھر کے اعمال سیکھ لوں. کئی دن تک فجر میں آئے، عشاء تک ساتھ رہے، ہما اوقات ساتھ رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یومیہ اعمال تھے وہ انہوں نے یاد فرمائے. فجر میں آنے کے لیے یہ طریقہ ہے، راستے میں یہ کلمات پڑھتے ہیں، فجر میں پہنچنے اتنی دیر پہلے پہنچتے ہیں، فجر میں آپ نے فلاں دن یہ سورتیں پڑھی، دوسرے دن یہ پڑھی، پورا ہفتہ، 10 دن، 15 دن پورا نوٹ کیا. لا الہ الا اللہ. حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ فجر پڑھا کر کچھ نصیحتیں فرما لیتے تھے. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران وقت اشراق ہو جاتا. آپ نے ترغیب بھی دی ہے کہ فجر پڑھ کر ذکر، دعا، واس تلاوت میں لگے رہے، سورج نکلے اٹھ کے 2 رکعت پڑھے. ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، ترمذی شریف. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جلدی تشریف لے گئے، اس لیے اشراق پڑھنا سنت موقعہ نہیں، سنت زوائد ہے. پڑھے تو بہت بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. جو فجر سے پہلے 2 رکعت وہ موقت سنت ہے. امام اعظم سے ان کے وجوب کی روایت موجود ہے تحتاوی علی المراقی میں. اور یہ زوائد ہے، افضل ہے، ثواب ہے، بہت بڑے کاملین کا طریقہ ہے. اور ہم جیسے کمزور تو یقیناً خیال رکھے تاکہ حج اور عمرہ نصیب ہو. ایک سال مصروفیات کی وجہ سے اشراق تقریباً ترک ہو گیا، تو اس سال سرے سے حرم جانا نہیں ہوا، نہایت زور لگانے کے باوجود رہ گیا. میں نے بغیر کسی مشاورت اور دیگر اقدامات کے اشراق پڑھنا شروع کر دیا، اسی مہینے میں جانا نصیب ہوا. یا اللہ، اعمال کے بڑے اثرات ہیں اور بڑی برکات ہیں. ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کے بعد جلدی تھی، آپ نے فجر پڑھا لی اور آپ اٹھ کے روانہ ہو گئے. جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے ام المومنین جویریہ کو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور تسبیحات کر رہی. حضرت وہ مطلوبہ کام کر کے واپس آئے، جویریہ بی بی بیٹھی ہوئی. آپ نے کہا اس وقت سے لے کے اب تک بیٹھی ہوئی؟ جی حضرت. فرمایا اس دوران میں نے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے، اور وہ آپ کے اس بیٹھنے سے زیادہ اجر کے، اگر وہ وزن کیا جائے تو اس سے زیادہ نکلیں گے. تو علماء دین کہتے ہیں کہ جیسے اشراق کی نماز حج اور عمرے کی سہولت پیدا کرتی ہے، اس طرح اگر اشراق پر قدرت نہیں ہے یا جلدی ہے تو ان کلمات سے اجر سے محرومی سے بچ جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ. ہمارے جو پیچھے لوگ بیٹھتے ہیں وہ لکھ کے دے دیں گے، کہیں شاید لکھا ہوا بھی ہے کاغذ پہ. کتنی بڑی بات ہے کہ جب آدمی محروم ہوتا ہے تو بھی محروم نہیں. حضرت عمر نے بیٹے کو کہا عبداللہ کو، چل طواف کرے. کہا حضرت سورج نکلنے میں کافی وقت ہے. حضرت نے کہا طواف کرو، ہاتھ سے پکڑا، طواف میں ساتھ لگایا. جب طواف ہو گیا تو عبداللہ ابن عمر کا خیال یہ تھا کہ فجر کے وقت رکعت, آپ نے کہا یہ وقت نفلوں کا نہیں, یہاں کان سے پکڑ کے چل باہر لے گئے, واپسی پر لائے پھر حرم لے آئے گا, وہ دو رکعت اب پڑھو, سورج نکل آئے. حافظ الدنیا حافظ الحدیث, ابن حجر نے شرح بخاری میں اعتراف کیا ہے کہ جس طرح حنفیہ کا مذہب ہے کہ وقت فجر میں سوائے دو سنت اور دو فرضوں کے کوئی نفل جائز نہیں, وہ ہوا مذہب عمر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے. الحمدللہ نحن رادون علی ہذہ الوفاقہ ما عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وللہ الحمد اولا و آخرا. اللہ تعالی نے عجیب نظام بنایا, حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء و ولیہ المرتضی و شافع الشفعاء یوم الجزا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بزرگیاں محاسن مکارم نصیب فرمائے, لیکن ایک اعلان فرمایا کہ حضرت آپ کا بیٹا بڑا ہو کر آپ اس کے ابا کہلائے, یہ برداشت نہیں, بس آپ ہمارے ہیں اور ہمارے ہی رہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہ لیتا لکان نبیاً صادقا, تو وہ بھی پیغمبر ہوتا, اور پیغمبری مجھ پر ختم کر دی گئی اس لیے میرے بیٹے کو بڑا نہیں ہونے دیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کا ہونا اور بڑا ہونا باپ کے سامنے دنیا کا کتنا بڑا مقام ہے. جب یہ نہیں ہوگا تو اس کے بدلے میں دو مقام دے دیے, ولکن رسول اللہ, ایک تو آپ رسول ہیں اور دوسرا وخاتم النبیین, قیامت تک کسی اور نبی کو آنے نہیں دیں گے, نام نے بھیجنا ہے. کیونکہ بیٹے کا کام کیا ہے کہ جب میں ممبر پر نہ بیٹھ سکوں اور محراب میں نہیں تو انور شاہ آئے اور کچھ کام چلائے, اللہ اسے صحت دے, اور صلاحیت تو خوب دی ہے لیکن یہ کہ صحت بھی بہت ضروری ہے. اور جب بیٹا باپ کے منصب پر ہو تو باپ مر بھی گیا تو مرا نہیں زندہ سمجھا جاتا ہے, اور بیٹا باپ کے طور طریقے کے خلاف ہو تو وہ بیٹا نہیں ہے, وہ اجدہا ہے, بیٹے کی شکل میں ہے. ایک عالم مجھے یاد ہے, نام لینا مناسب نہیں, انہوں نے وفات سے پہلے اپنی کتابیں ایک دارالعلوم کو دی کہ وہاں علماء پڑھیں گے کچھ ثواب ملے گا. تو ایک کتاب جب وہ اٹھا کر کے لے جا رہے تھے تو اسے منگوایا اور دیکھا اور چوما اور پھوٹ پھوٹ کر روئے اور فرمایا اس کتاب کے حصول کے لیے میں رامپور سے بیت المقدس چار مرتبہ پیدل گیا ہوں اور چوتھی مرتبہ جا کے یہ کتاب مل گئی, اور چھ بیٹے خدا نے دیے, چھ کے چھ میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ میرے بعد ممبر اور محراب سنبھالے. فرمایا یہ میری کتابیں نہیں جا رہی ہے, یہ میری روح جنازے سے پہلے جا رہی ہے. اور پھر آخری الفاظ میں یہ کہا کہ اللہ ایسے بیٹے کسی کو نہ دے جو دنیا سے جاتے جاتے باپ کو اذیت میں ڈالے. کوئٹہ میں ایک کتب خانہ میں نے خریدا, کتابیں بہت زیادہ تھی, بہت قیمتی تھی, لیکن وہ عالم قاضی القضات رہا تھا افغانستان میں، چیف جسٹس. بات چیت ہو گئی تو ان کو کچھ خوش فہمی ہو گئی اس فقیر کے بارے میں کہ یہ بھی کتابوں کا قدردان ہے اور مناسبت رکھتا ہے. تو کتب فروش کو کہا کہ بس مفتی صاحب جو دیں گے کتب خانہ ان کے حوالے کریں گے. تو وہ کتابیں لپیٹ لپیٹ کے وہ لا رہے تھے لوگ. ان کے 14 بیٹے تھے، ایک بیوی سے 10، دوسری بیوی سے 4، اور 14 کے 14 مدرسوں سے پڑے ہوئے تھے. وہ جو ادھر سے پڑھ کے وہ ادھر سے نکل جاتے ہیں وہ تھے. تو آخر میں مجھے کہتے ہیں مولانا قرآن کیا کہتا ہے کہ خدایا نیک بیٹا دے، یعنی باصلاحیت دے. کا 14 بیٹے ہیں اور وہ کتابیں لپیٹ لپیٹ کے بیچنے کے لیے رکھ رہے ہیں، ان میں ایک بھی نہیں کہہ رہے کہ ابا جی ہم خود مولوی ہیں، آپ ہمارے سامنے ہماری عزت بٹوا رہے ہیں. اب پختو کہ ماں سر ادھر 1000 روپئے سی نشتے ضرورت کا جو عام رقم ہوتی ہے وہ میرے پاس موجود نہیں، شرعاً میرے لیے کتابیں بیچنا جائز ہے. اور فرمایا میری عمر 200 سال ہو گئی، تو میں اور کیا قضا کروں گا اور کیا افتا کروں گا، میرا زمانہ تو گزر گیا. تو مجھے کہا جب کبھی واس کرے تو ممبر پر لوگوں کو کہے کہ صرف بیٹے نہیں مانگو، باصلاحیت بیٹے مانگو، دشمن نہ پیدا کرو اپنے لیے. مجھے کتابیں خریدنے کی خوشی نہیں تھی، مجھے قاضی صاحب کے اس صدمے کا بہت صدمہ تھا. میں نے بہت سوچا کہ کیا کیا جائے کہ ان کا غم دور ہو جائے. تو ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، تو میں نے کہا ان کتابوں کے شکریہ میں میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، آپ کے ایک اتنے تسلسل علم سے کے واسطے سے گزارش ہے کہ اسے قبول کرے. آپ کراچی آئیں گے اور آنے جانے کا اسپتال میں آنکھوں کے خرچے کا جتنا ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا. الحمدللہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور عزیز اور محترم سامعین، یہ دین سارا حکمتوں سے مالا مال ہے، کمالات سے مالا مال ہے. فرمایا اگر آپ کا بیٹا ہو حضرت تو وہ بھی تو نبی ہوگا، اور نبوت تو آپ پر ختم کر دی گئی. آپ کے بعد قیامت تک آپ ہی کی تعلیم، آپ ہی کی سنت، آپ کی بیان کردہ توحید، دعوت اللہ، قرآن اور آپ کی سیرت سورت، یہی مشعل راہ ہوگی. تو ایک تو آپ کی رسالت ہے اور دوسری آپ کی ختمت ہے، تاج ختم نبوت بھی آپ کے سر مبارک پر رہے گا، آپ کے اعزاز میں رہے گا. جن لوگوں کو خدا تعالی نے بیٹے دیے ہیں اور با اہل ہے، با صلاحیت ہے، انہیں ان آیات کی تفسیر اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ہر ایک کا کام نہیں ہے تفسیر سمجھنا. تفسیر اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے معرف القرآن کان سے پکڑا ہو، تفسیر عثمانی اتدا اتدا پڑھ لیا. تفسیر آپ قرآن کو دیکھو کہ اللہ فرما کیا رہا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، خدا کی قسم اگر اس آیت کو غلام احمد قادیانی سمجھ چکا ہوتا یا اس کا اس آیت پر ایمان ہوتا، وہ کبھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ کرتا. قیامت تک یہ آیت قرآن میں موجود ہے جس میں اللہ پیغمبر کو کہتے کہ ہم نے آپ کے بیٹے اس لیے نہیں چھوڑے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ جس کو غلام کہہ کر لوگ اس کو ابن محمد کہتے تھے، زید ابن حارثہ کو، اس کی بیوی آپ کے نکاح میں دے دی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ وہ بیٹا نہیں ہے، وہ صرف غلام ہے. کسی کو مجازی بیٹا بھی آپ کا نہیں بننے دیں گے، اور نہ حقیقی بیٹا جو بڑا ہو کر مرد ہو کر آپ اس کے باپ کہلائے، کیونکہ آپ پر ہر طرح رسالت و نبوت ختم کر دی گئی. قیامت تک آپ کی تعلیم، آپ کی شریعت، آپ کی بیان کردہ توحید، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت جامعہ، وہی مشعل راہ ہوگی. اللہ تعالی امت مسلمہ کی محافظت فرمائے، بلا و آفات سے بچائے. اگر اللہ تعالی نے زندگی دی و خیر و عافیت رہی، اس قسم کے مضامین اگلے جمعہ تفصیل سے بیان کروں گا. وآخر دعوانا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الرحمن الرحیم جو جوابات سننے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام رکھے پوچھا ہے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود داڑھی کاٹنا یا کم کرنا کیا اس شخص کی دعا قبول ہوتی یہی خطرہ ہے کہ سنتوں سے محروم شخص کی دعا قبول نہ ہو علماء دین کہتے ہیں دعائیں دو قسم کی ہیں ایک اخروی دعا ہے ایمانیات و اعمال و توفیق کی دعا ہے وہ تو صرف مومن مخلص کی ہوتی وما دعاء الکافرین الا فی تباب کافروں کی دعائیں تو ہلاکت کی اور بربادی کی تو نقصان کی دعائیں ایسے شخص کی ہوگی فائدے والی دعائیں قبول نہیں ہوگی بہت ساری ایسی بدعت ہے جن پر چلنا مجبوری ہے جیسے کہ پنکھا چلانا گاڑی یہ بدعت ہی نہیں ہے یہ تو دنیا کے ایجادات ہے بدعت اس کو نہیں کہتے ہیں یہ بدتی نے آپ کے ذہن میں شیطان بن کر وسوسہ ڈالا ہے. بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سبب علت عام موجود ہو خیر القرون میں اور عبادت سمجھ کر نہ کیا گیا ہو. جیسے نبی پیدا ہوئے تو ولادت ہو گئی, وجہ موجود ہے مگر مولود نہیں منایا گیا تو بدعت ہے. پیغمبر تشریف لے گئے معراج پر مگر جشن نہیں منایا گیا تو جشن معراج بدعت ہے. بزرگان دین کے ایام یا بزرگان دین کی سیرت و صورت کے لیے غیر ضروری سمجھ کر اپنی سہولت کے لیے کوئی دن منعقد کرنا وہ بدعت نہیں ہے, وہ ہماری ضرورت ہے ان کی نہیں ہے. تو بدعت یاد رکھنا ہر وہ عمل قول فعل جس کی وجہ خیر القرون میں نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے دور میں موجود ہو اور وہ عبادت سمجھ کر نہ کیا گیا ہو تو بدعت ہے. جس کی وجہ ہی نہیں پیدا ہوئی, اسباب ہی نہیں تھے, بعد کے اعمال ہے, خواب پکی مساجد ہے, عالی شان عمارات ہے یا اذان خانے ہیں, قسم قسم کے مینار ہے, اعلی قسم کے قالین اور پنکھے اور کنڈیشن ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی وجہ بدعت موجود نہیں. اسے بدعت سمجھنا بدعتیوں کی چال بازی ہے تاکہ لوگ ان سے ہٹ جائیں. چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت ہے لیکن کون سے ہاتھ میں؟ پہلی بات تو یہ کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے انگوٹھی نہیں پہنی, مہر کے لیے پہنی. جب آپ سے کہا گیا کہ ان الاعاجم لا یقرؤون ما لم یکن مختما, جب تک مہر نہ ہو عجمی لوگ خط نہیں پڑھتے, فاتخذ خاتما من فضة, تو آپ نے چاندی کی انگوٹھی اختیار کی اور اس کے اوپر کندہ کرایا محمد الرسول اللہ. جب آیت حدیث یا مبارک جملہ موجود ہو تو بغیر اختلاف کے دائیں ہاتھ میں پہننا سنت ہے. اور ہمارے زمانے کی انگوٹھی یا گڑی اس مقصد کے لیے نہیں ہے, اس لیے اہل سنت کا شعار ہے کہ انگوٹھی یا گڑی صرف بائیں ہاتھ پر ہو, دائیں ہاتھ پہ باندھنا کم عقلی اور علم کی دوری اور نافہمی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو شاعر اسلام اور علامات اہل سنت کا علم نہیں. میں نے گزشتہ سال زکوٰۃ ادا نہیں کی لیکن ادا کرنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ تو قطعی فریضہ ہے, جب تک آپ ادا نہیں کریں گے مجرم سمجھے جائیں گے. تو اب کس حساب سے ادا کروں گا؟ گزشتہ سال کا حساب تو معلوم ہو سکتا ہے, کل مال کتنا تھا, زکوٰۃ کتنی آئی تھی, اتنی رقم نکالے آپ اور اس سال کا حساب اس سال سے کر لیں, آسان ہے. دعاؤں کے ذریعے رب کائنات کسی بندے کی رزق عمر میں اضافہ کرتا ہے, جبکہ اللہ کی طرف سے یہ پہلے ہی بتائیے نے. اس تعین میں یہ بات موجود ہے, حدیث شریف میں ہے, من احب ان یبسط له فی رزقہ ویبارک له فی عمری فلیصل رحمہ, جو یہ چاہے کہ اس کی عمر بڑھے اور رزق بابرکت ہو وہ صلہ رحمی کا خیال رکھے. تو تقدیر میں یہ احادیث بھی تقدیر سے صادر ہے کہ ان روایات کے مطابق عمل کرے تو رزق اور عمر بڑھے گی. تقدیر اصل میں دو ہے, ایک مبرم ہے وہ نامعلوم ہے اور ایک معلق ہے وہ بندوں کو معلوم ہے کہ یہ کام اچھے ہیں اور یہ کام برے ہیں. بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ, یہاں سے ایک نقش ملتا ہے رشتہ صالحہ کا, اس پر جس طرح لکھا ہے پڑھے اللہ خیر کرے گا. استغفار کی کثرت سے بھی رشتوں میں آسانی ہو جائے گی. میں نے اپنی بیٹی کا نام آئلہ رکھا ہے, لغت میں اس کے معنی چاند سی خوبصورت ہے. کیا یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے؟ تو لغت دیکھتا رہے اور فساد کرتا رہے. صبح صادق کے بعد وقت کاذب ہوتا ہے. صبح صادق سے پہلے وقت کاذب ہوتا ہے. کاذب آدمی صبح صادق جب ہو گئی بس پھر تو دن ہو گیا نا. صبح کاذب کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی, رات کے اندھیرے سے اس کو شبہ ہو گیا. یہ روافظ وغیرہ اسی وقت کو صبح سمجھتے، وہ کاذب وہ کی صبح ہے. پیدائش کے وقت بچے کے کان میں فجر کی اذان دی جاتی ہے، اس کا حوالہ تبیین میں موجود ہے، حرف شزی میں موجود ہے، تمام معتبرات بری پڑی ہے. آپ کے اور آپ کے صاحبزاد عمران شاہ کے عمر میں اللہ برکت دے، آمین، جزاک اللہ خیر. اذان اور دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ فضول فعل ہے. اذان کے بعد ہاتھ اٹھانا یا دو خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھانا ناجائز اور حرام ہے. دل میں البتہ دعا مانگ سکتے. اذان کے بعد تو سنت دعا اللہ رب حاضر دعوت تامہ ہے. فیصلہ یہ ہے محدثین و فقہا کا کہ اس میں ہاتھ نہ اٹھایا جائے. اگر اپنی دعا مانگے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن علی رؤوس الاشہاد نہیں، لوگ کے سامنے نہیں، تاکہ لوگ کی عادت خراب نہ ہو جائے. میں حفظ قرآن کے کورس کر رہا ہوں لیکن میں بہرا ہوں، استاذ کی بات نہیں سن سکتا. یہ کسی بہرے مفتی سے پوچھو، وہ بتا دے، مجھے نہیں آتا. یہ اکثر دوست قرآن مجید کی آیات حدیث میسج کرتے، اگر پڑھ کر ڈیلیٹ کر دی کوئی حرج نہیں. دیت اور قصاص کے بارے میں کوئی اردو کتاب، دیت اور قصاص کے نام سے اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے، انہوں نے تمام اصول اور فروع و حدود و قصاص مترجم کیے ہیں. آپ اسلام آباد یونیورسٹی کو لکھے وہ بھیج دیں گے. قصاص کے نام پر، دیت کے نام پر کتاب ہے. اللہ آپ کا سایہ حق گوئی کے لیے تادیر سلامت رکھے، آپ کو صحت والی برکت عمر نصیب کرے. ابراہیم صاحب نے آپ کے انگلینڈ سے سوال کیا ہے، جب اللہ و خالمہ کو ویڈیو ریکارڈنگ سے کوئی اعتراض نہیں تو مجھ سے آپ کو عصر حاضر کے دیوبند کے سب سے بڑے عالم کی پیروی کرنا چاہیے. مجھے معلوم نہیں کہ اللہ مخالم محمود نے کون سے وہ کی حرکتیں کی، ان کے علم سے مجھے اتفاق سے، اعمال سے نہیں، چونکہ وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو وہاں کے حساب سے چل رہا ہوں میں. عدالت سے خلا لینا درست ہے سخت مجبوری کے عالم میں. اصل میں انگریزی عدالت پنچایت کے قائم مقام ہے، جرگے کے قائم مقام ہے، اور بعض صورتوں میں جب مفتی بھی فتویٰ دے کہ ان دونوں کی زندگی نہیں گزر سکتی، جدا ہونا چاہیے، تو پھر خاتون خلے کے لیے یا خاوند طلاق بالمال کے لیے پنچایت سے رجوع کر سکتے ہیں. اعجاز نامی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، نہایت تشویش کی حالت میں، اللہ زندگی اور صحت نصیب فرمائے. ایک بچی ہے جس کے دل کا آپریشن ہوا ہے کارڈیو میں، ڈاکٹر صاحب دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم دل و جان سے دعا گو ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے، شفاء کاملہ عاجل نصیب فرمائے. میری بیوی امید سے ہے اور بیمار رہتی ہے، اللہ اسے زندگی دے اور خوشی نصیب فرمائے. مولانا مسلم بلوچ ناظم تعلیمات مدرسہ عربیہ دار ارکم کچھ تربت وفات پا گئے. اللہ بخشش فرمائے، اللہ درجات عالیہ فرمائے، اللہ بہترین حیات بعد الممات نصیب فرمائے، اور ان کی وفات پر غمگینوں کو، غم گساروں کو اللہ صبر جمیل اور اجر جزیل نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرۃ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، کفار ملکوں میں مسلمانوں کی مدد و حفاظت فرما، مسلمانوں کو احتیاط بھی نصیب فرما. اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، ہر جگہ امن اور حفاظت کی ہوائیں سربلند فرما. ہمارے شہر کو دہشت وحشت سے نکالے، ہمیشہ کے لیے پرسکون پرامن زندگی نصیب فرما. علماء و طلباء، شاعر دین ملت، مدارس اور مساجد کے محافظ و ناصر ہو. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.